رہنمائے عرب میں انقلاب کی، اس میں آپ کو لگے کل 20 برس، زیادہ سے زیادہ کہیں گے 22 برس. 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا، 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا. 22 برس کل ہیں. اگرچہ عرب کے حد تک تکمیل جو ہو گئی اللہ کے دین کے غلبے کی، وہ تو 8 میں ہو چکی ہے، اس اعتبار سے وہ 20 برس سے زائد نہیں. 2 برس پھر آپ نے لیے ہیں اپنے اس انقلاب کی، ایک بین الاقوامی جو ایک فیز تھی اس کے آغاز میں، کہ آپ نے خطوط لکھے جس کے نتیجے میں سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا. کسرا کے نام خط لکھا، کسرا نے اس کو چاک کر دیا، توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، اس سے وہ بات اب شروع ہوئی جزیرہ نمایاں عرب سے باہر. لیکن حضور کے انتقال کے بعد بھی کل 24 برس ہیں جس میں کہ وہ انقلاب جو پھیلا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے، 2.25 برس حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، اور 12 برس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، یہ 24 برس بنتے ہیں. اور کہاں سے کہاں، فرام اٹلانٹک ٹو آکسس، وہ دریائے جی ہوں، اور وہاں سے لے کر اور یہ جو بحر اوقیانوس کے ساحل تک، یہ پورا علاقہ جو ہے اللہ کے دین کے تحت آ گیا، اس کے نظام کے اوپر غالب ہو گیا اللہ کا دین. پوری کی پوری جو ہے ان کی اجتماعی زندگی وہ اللہ کے دین کے تحت آ گئی. یہ ہے وہ بین الاقوامی انقلاب. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تکمیل، عالمی سطح پر ہونے والا معاملہ، کہ جو اس کے بعد ایک سازش ہوئی، سبائی سازش، جس کے نتیجے میں باہمی سرپٹول ہوا، آپس میں اختلافات ہوئے، خانہ جنگی ہوئی. 5 برس جو ہیں آپس کی خانہ جنگی میں نکل گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا دور خلافت، اس میں کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں ہے، لیکن سازش ایسی تھی اور اتنی کامیاب ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا. اور اس سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ موشن ٹوٹ گیا. گاڑی جب کسی چڑھائی پر چڑھ رہی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ کا بریک لگ جائے تو وہ موشن ٹوٹتا ہے گاڑی کا. وہ جو انقلاب محمدی کا سیلاب تھا اس کا موشن ٹوٹ گیا. اس کے بعد سے پھر جو اس میں زوال کا دور آیا ہے تو اس کی تاریخ میں اس وقت بیان کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے، اس میں اور کون کون سے مراحل ہیں. لیکن بہرحال مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ انقلاب مکمل ہو کر رہے گا عالمی سطح تک، اور قیامت سے پہلے اللہ کا یہ دین غالب ہوگا پورے کرۂ عرضی پر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور در حقیقت بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے کرۂ عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب آ جائے. میں یہاں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، تاریخ انسانی میں آج تک یہ جو ورلڈ ڈومینیشن ہے، یہ عالمی غلبہ، اس کا تصور یا اسلام نے پیش کیا تھا اور یا کمیونزم اپنے ابتدائی دور میں، اس نے بھی اپنی منزل یہ رکھی تھی کہ پوری دنیا کے اوپر یہ نظام ہمیں نافذ کرنا ہے. اگرچہ ہمارا معاملہ تو بہرحال الحمدللہ یہ رہا تھا، ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ وہ نظام کامل شکل میں حضور نے قائم فرمایا، وہ نظام انتہائی کامل شکل میں کم سے کم 30 برس قائم رہا، اس کے بعد اس میں ڈکلائن ہوا ہے، ڈکے کا پروسیس شروع ہوا ہے، اور وہ بھی ایک دم نہیں ہو گیا. یہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ ہماری تاریخ کی ایک بڑی مس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ وہ نظام ایک دم ختم ہو گیا، بلکہ تدریجاً اس میں ڈاؤن فال آیا ہے. لیکن بہرحال یہ سب مانتے ہیں کہ کم سے کم 30 برس وہ نظام دوران خلافت راشدہ ان اٹس پرسٹائن پیورٹی پورے خالص شکل کے اندر نافذ رہا. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کمیونزم کا یہ معاملہ تو آج تک نہیں ہوا. وہ تو آج تک یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جس معاشرے کا خواب مارکس نے دیکھا تھا وہ آج تک بھی کسی ملک میں قائم ہوا. وہ کلاس لیس سوسائٹی جس میں کہ سٹیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، یہ تصور تو آج تک بھی کہیں نہیں ہوا. ابتدائی جو انقلاب آیا تھا اور جو انیشل ریولیوشنری فرور تھا رشیا کا، وہ بہت جلد ختم ہوا. کچھ عرصے ہمارے یہ چینی بھائی جو ہے الزام لگاتے رہے کہ تم ریویژنسٹ ہو، تم نے ترمیم کر دی ہے، ہم خالص مارکسسٹ ہیں. لیکن اب جو حال ان کے ہاں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ سارا انقلابی فرور جو ان کا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. اب وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک امپیریلزم ہے، رشین امپیریلزم ہے، جس طریقے سے کسی زمانے میں ہمارا بھی ایک امپیریلزم بن گیا تھا، وہ ایک عرب امپیریلزم تھا، خاص طور پر جو دور ہے خلفائے بنی عباس کا، اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ ایک امپیریلزم ہے. لیکن یہ کہ ہمارا وہ کام پہنچا تھا ایک دفعہ کم سے کم اپنی تکمیل کے مرحلے کو، اور اتنے بڑے رقبے پر وہ نظام کم سے کم 30 برس قائم رہا. لیکن یہ جان لیجئے کہ بہرحال وہ ورلڈ ڈومینیشن اسلام کا وہ مقصود ہے، وہ منزل ہے کہ جہاں تک امت مسلمہ کو پہنچنا ہے، اور اس کے وہ اپنے سامنے اگر رکھ کر وہ اپنی محنت نہیں کرتی، جد و جہد نہیں کرتی، اس کے انڈیویجولز اس کے لیے محنت نہیں کرتے اور کوشش نہیں کرتے، تو گویا کہ اس امت کی تاسیس کا جو اصل مقصد ہے وہ ان کے سامنے نہیں، اور اس کو انہوں نے اس کے ساتھ، اس کاز کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. تو یہ ہے غایت قصوی، یہ ہے آخری منزل مقصود، کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، وہ دین کے جو اللہ نے محمد کو دے کر بھیجا، اسے غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی پر، نظام اجتماعی پر، یہ تھا مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام. فرمایا ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، انہیں تو پسند نہیں ہوگا. اور مشرک کے لفظ کو یہاں ذرا سا میں وقت آپ کر لوں گا، اچھی طرح پہچان لیجئے، میں اس کو پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ مشرک صرف بت پرست کو نہیں کہتے. مشرک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ہے کہ جس کے سامنے کوئی مورتی رکھی ہوئی اور وہ سجدہ کر رہا ہو یا ڈنڈوت کر رہا ہو تو وہی مشرک ہے، اس تصور کو ذہن سے نکال دیجئے. شرک جو ہے اس کی تو وہ وسعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، کہ اگر آپ کے دل میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور طبیعت کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چونکہ اس وقت ذرا کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ذرا اچھی نماز پڑھوں، ذرا رک رک کر ٹھیک طریقے سے سجدہ کروں، سجدہ لمبا ہو گیا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی شرک ہے. واضح الفاظ میں آپ نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. تو میں نے اصل میں اس انتہا سے اس انتہا تک جو آپ کو یہ دو بتا دیے، اس کے درمیان خانہ پوری کیجئے، اس دور کا سب سے بڑا شرک اور جو اس وقت کے یونیورسل شرک ہے وہ ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور. اگر کسی کے لیے بھی حاکمیت تسلیم کر لی جائے گی تو وہی معبود ہے. توحید یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے سوا کسی کو نہیں. رسول حکم دیتا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اپنی ذات میں نہیں دیتا. چنانچہ صحابہ کرام کا تو یہاں تک حال تھا، آپ ذرا غور کیجئے، ایک ادنا کنیز ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کنیز لونڈی حضرت عائشہ کی، وہ ایک صحابی حضرت مغیث، وہ بھی غلام تھے، ان کے نکاح میں تھی، غلام مرد غلام عورت آپس میں نکاح ہے، جو بھی ان کے مالک ہیں ان کو اجازت سے ان کی آپس میں مناقحت ہوتی تھی. لیکن حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو کر دیا آزاد. اب وہ آزاد ہو گئیں اور شوہر غلام ہے، یہاں اسلامی قانون انہیں اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اب اپنے غلام شوہر کی نکاح میں رہیں چاہے نہ رہیں، کیونکہ سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، اب یہ آزاد ہے وہ غلام ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نکاح، اب میں مغیث کے گھر میں نہیں رہوں گی. رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مغیث کو ان سے بہت محبت تھی. اب وہ حضور کے پاس آئے سفارش کروانے کے لیے کہ حضور بریرہ سے میری سفارش کیجئے کہ وہ میرے ہاں ہی رہے، اس نکاح کو برقرار رکھے. حضور نے بریرہ کو بلایا کہ بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیثی کے گھر میں رہو؟ فوراً وہ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے مشورہ ہے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر یہ مجھے قبول نہیں ہے. حکم ہوتا تو اللہ کے رسول کا حکم، اس سے سرکابی کا سوال نہیں، لیکن اگر یہ مشورہ ہے تو ظاہر بات ہے خاص طور پر یہ مسئلہ جو ہے زل و شوق کا معاملہ ہے، اس میں تو وہ نفسیاتی جو ہے کیفیات وہ تو خود ہی معلوم، انہی کو معلوم ہوتا ہے کہ نباہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ اگر حکم ہوتا تو یقیناً میں مانتی. چاہے کچھ بھی ہو میری طبیعت کا کچھ بھی رجحان ہو لیکن میں مانتی، لیکن اگر صرف مشورہ ہے تو میں نہیں مانوں گی. یہ ہے وہ فرق کہ جو ادنا صحابیات میں سے وہ صحابیہ جو ہے کہ جو کنیز ہے وہ بھی کر رہی ہے کہ حکم محمد دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے دیں گے، مشورہ اگر ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں ہے. اس ذاتی حیثیت کے مشورے میں بھی یہ تو بہت اونچی بات ہوگی کہ اس کو بھی انسان قبول کر لے اور اسے رد نہ کرے، لیکن بہرحال فرق رہے گا اس میں کہ حکم ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اس کو تو چاہے وہ آپ کے ذاتی رجحان کے خلاف ہو، آپ کے ذوق کے خلاف ہو، اسے ہر صورت میں ماننا ہے. تو یہ جو حکم دینے کا اختیار ہے مطلق وہ صرف اللہ کا ہے. چنانچہ یہ بات قرآن مجید میں بیان کر دی گئی کہ رسول حکم دیتا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے حکم سے. تو یہ ہے اللہ کے حکم کا معاملہ، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے. جہاں آپ نے یہ اختیار مطلقاً کسی اور کے لیے مان لیا، آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، وہ اب اللہ کا شریک بن گیا. لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم کے اختیار میں کسی کو بھی شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ غور کیجئے، یہ جو حاکمیت کا تصور ہے، ہمارے سارے اجتماعی نظاموں کی اصل جڑ یہ ہے. ایک نظام وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں مونارکی، بادشاہت کا نظام، اس میں وہ اختیار جو ہے وہ کسی فرد، کسی خاندان، اور اس خاندان کا نمائندہ اس وقت وہ فرد ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں خاندان ہے، ان کے ہاں بھائی ہیں جن کے نمبر لگے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد وہ اور اس کے بعد وہ اور اس کے بعد وہ. وہ بیٹوں کی طرف نہیں جا رہا ہے معاملہ، بھائیوں کی طرف ہے. لیکن یہ کہ حکومت اس خاندان کی ہے، آل سعود کی حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ بہرحال اللہ کے احکام کو بھی نافذ کرتے ہیں، شریعت کے احکام بھی وہ نافذ کرتے ہیں. چاہے مالی معاملے کے اندر انہوں نے سعودی عرب کی دولت کو جو ہے وہ اپنی ذاتی دولت سمجھا ہوا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر کہ وہ اصل میں جو دین کا تصور ہے حکومت کا اور ریاست کا، اس سے جو موجودہ نظام ہے ان کا وہ بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے. اس سطح پر اس کا کوئی تعلق دین کے نظام کے ساتھ نہیں. ہاں یہ ہے کہ ہاتھ کٹ جائیں گے چوری پر، اور زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا. حدود اور تعزیرات جو ہیں انہوں نے وہ اسلام کی ہیں، لیکن یہ کہ باقی یہ نظام جو ہے معاشی، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ خزانہ ان کا ہے. ارب ہا ارب ڈالر جو ہیں ان کے ایک ایک محل کے اوپر لگ جاتے ہیں. یہ صورت حال جو ہے تو یہ تو بہرحال اسلام کا نظام حکومت نہیں ہے. وہ معاملہ جو ہے بادشاہت، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بادشاہت اصلا اسلام میں حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہت اگر ہو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان والی بادشاہت تو ہرگز حرام نہیں ہے. بادشاہت کا تصور جو ہے وہ در حقیقت کسی معاشرے کے تمدنی ارتقاء کے تصور کے ساتھ ہے. کس لیول پر ہے آپ سوشل ایولیوشن کے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک ہے جس میں ابھی صرف قبائلی نظام ہی چل سکتا ہے، آپ وہاں ڈیموکریسی لائیں گے تو خام خواہ ان کو پریشان کریں گے، وہ نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ ورک کر سکتے ہیں، نہ ان کا شعور اتنا ہے کہ وہ اس کو چلا سکے، لہذا وہاں تو قبائلی نظام ہی چلے گا. البتہ یہ کہ اگر شیخ قبیلہ خود اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ ہی کا قانون نافذ کر رہا ہے تو یہ قبائلی نظام ہمیں پسند ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہو وہ پورا کا پورا اللہ کا دین، یہ نہیں کہ ایک پہلو سے تو اللہ کا دین نافذ کیا جا رہا ہو اور ایک پہلو سے جو ہے وہ اپنی مرضی جو ہے اس کو مسلط کر دیا گیا ہو، یہ شرک ہو جائے گا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آن ہے حق و باطل نہ کر قبول. تو اگر حضرت داؤد والا معاملہ ہو کہ اپنی روزی محنت کر کے خود کما رہے ہیں، انہوں نے اس مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر نہیں سمجھا ہوا ہے. اور یہ تو ہمارے بہت بعد کے دور میں بھی، وہ سید ناصر الدین جو خاندان سادات کے بادشاہ ہوا ہندوستان میں، اسی طرح خود اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ اپنی معاش کے لیے انہوں نے خود محنت کی ہے. کوئی ٹوپیاں بنا رہا ہے، کوئی قرآن شریف لکھ کر اور اس کی اجرت سے جو ہے اپنی ذاتی معاش پیدا کر رہا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو اپنا خزانہ نہیں سمجھا. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی وہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہوئی، یہی شرک ہے. اسی طریقے سے ڈیموکریسی، اس میں حاکمیت عوام کی ہے، اللہ کی نہیں ہے. اصل ڈیموکریسی گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل،
یہاں اللہ کا کیا سروکار؟ اللہ کا نہ ابتدا میں ذکر نہ آخر میں ذکر. سوورنٹی پاپولر، عوام کی حاکمیت ہے، عوام اپنے ووٹوں سے جسے منتخب کر لے اور وہ جو چاہے قانون بنا دے، اس کے اوپر کوئی اور سپر لا یا سپر اتھارٹی موجود نہیں ہے. ڈیموکریسی اپنے اصل ایسنس میں بدترین شرک ہے. اسی طریقے سے بادشاہ اپنی اس کیفیت میں کہ اختیار مطلق بادشاہ کا ہو جائے بدترین شرک ہے. تو جہاں ان میں سے کوئی نظام قائم ہوگا، کیا وہ پسند کریں گے ٹھنڈے پیٹوں کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، ہمارے مفادات، ہماری منفعتیں، ہمارا عیش، ہمارے اختیارات وہ جو ہے ہم سے چھین لیے جائیں اور یہ سارے اختیارات جو ہے کلیتاً اللہ کو دے دیے جائیں؟ یہ کبھی بھی انہیں گوارا نہیں ہوگا. کشمکش ہوگی، تصادم ہوگا، اس میں مقابلہ ہوگا. اس میں وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی بھی باطل نظام اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہے اس ٹکڑے کے معنی، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے وہ کتنی ہی مخالفت کرے، چاہے کتنی ہی رکاوٹیں ڈالے، چاہے کس طریقے سے ہتھکنڈوں سے وہ راستہ روکنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اسے غالب کریں کل کے کل نظام زندگی پر، کل کے کل اجتماعی نظام پر. اب اگلی آیت پڑھیے. یہ کام جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے آسان نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، جان جوکھوں کا کام ہے. اس کے لیے ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا کہ پہلے دعوت دی جائے، دعوت اور تبلیغ، لوگوں کو ذہناً اللہ کے دین کا قائل کیا جائے، لوگوں کو ذہناً کنورٹ کیا جائے، وہ واقعتاً قلب و ذہن سے تسلیم کرے اللہ کے دین کو. پھر جو لوگ بھی ان میں سے اس کے لیے تیار ہو جائیں، انہیں جمع کیا جائے، انہیں آرگنائز کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے. یہ میں ایک ایک جملے میں انقلابی عمل کا ایک ایک فیز ہے کہ جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کسی بھی انقلاب کے لیے پہلے ایک انقلابی دعوت ہے، اس فکر کو پھیلانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، اسے عام کرنا ہے. ذرائع ابلاغ جتنے بھی اویلیبل ہو ان کے ذریعے سے اس انقلابی فکر کو لوگوں تک پہنچانا، یہ پہلا مرحلہ ہے. جو لوگ اس کو اس کے فیس ویلیو پر قبول کریں، جو اس کے ساتھ متفق ہو جائیں، جو ہم خیال بن جائیں، انہیں آرگنائز کرنا ہوگا، منظم کرنا ہوگا، ایک طاقت وہ بنیں گے تنظیم سے. اور تیسرا درجہ پھر ان کی تربیت کا ہے، وہ میچور ہو، پختہ ہو، ان میں قربانی دینے کا مادہ پیدا ہو جائے، ان کے اندر ایک نظم اور ڈسپلن کی پابندی کی عادت پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد مرحلہ آئے گا اس نظام کے ساتھ ٹکراؤ کا. اس ٹکراؤ میں ایک فیز وہ بھی ہے کہ جسے آج کل ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس، کہ جو بھی نظام قائم ہے اس کی قوت بہت ہے، اس کے اختیارات بے پناہ ہیں، اس کے پاس جیلیں ہیں، اس کے پاس پھانسی کے پھندے ہیں، اس کے پاس فائرنگ سکوائڈز ہیں، اس کے پاس نہ معلوم کیا کچھ ہے. تو پہلا فیز یہ ہوگا کہ کسی بھی ابھرتی ہوئی انقلابی طاقت کو وہ کچلنا چاہیں گے، وہ پرسیکیوشن کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے وہ چاہیں گے کہ ان کے آثار کو اس طریقے سے توڑ کر رکھ دیں، ان کی قوت ارادی کو ختم کر کے رکھ دیں. لیکن یہ مرحلہ ہوتا ہے انقلابی عمل میں جسے کہا جاتا ہے پیسو ریزسٹنس، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، ٹیک اٹ، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، لیکن خود انتہائی پیسفل، تمہارا ہاتھ بھی نہ اٹھے اپنے سیلف ڈیفنس کے اندر. یہ وہ فیز ہے جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پورے 12 برس جاری رہا ہے. مکی دور میں مسلمانوں کو جس طرح ستایا گیا وہ داستانیں آپ کے سامنے ہیں، سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی. صحابہ کرام نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں، دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر اور ان پر ایک شخص کو لٹایا جا رہا ہے. وہ شخص آپ سوچئے کہ اگر اسے اجازت ہوتی ہاتھ اٹھانے کی تو ڈیسپریٹ انسان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کم سے کم 200-400 مار کر تو مرتا، لیکن اجازت نہیں ہے. حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، روکے رکھو، تمہیں اجازت نہیں ہے. البتہ یہ کہ جب وہ فیز آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس طاقت اتنی ہے کہ ہم اس نظام باطل پر کوئی ضرب کاری لگا سکیں، مقابلے میں آ سکے تو پھر یہ تصادم کا دوسرا فیز آتا ہے اور وہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس، کہیں سے آگے بڑھ کر اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑو، جس کے نتیجے میں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا، اور یہ وقت ہوگا کہ جس کے نتیجے میں پھر جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا. یہ تین فیزز ہیں اس انقلابی تصادم اور ٹکراؤ کے جو ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتمام و کمال نظر آتے ہیں. اس کے فیزز کو قرآن مجید جہاد اور قتال سے تعبیر کرتا ہے. پہلے پانچ فیزز جو ہیں وہ جہاد کے ہیں. دعوت آپ دے رہے ہیں، جان کھپ رہی ہے، مال کھپ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے، صلاحیتیں صرف ہوں گی، آپ تیار کر رہے ہیں کچھ نوجوانوں کو جو اعلیٰ علمی سطح پر دین کی دعوت پیش کر سکیں. یہ سارا کام جو ہے جہاد میں شامل ہے، وہ جہاد جس کا کہ کل ہم ذکر پڑ چکے کہ اس کے لیے محنت کرو اور کوشش کرو. لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کے لیے وہ حدیث میں نے کل آپ کو سنائی تھی کہ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجه واحده في الجنه، جس شخص کو موت آئے اس حال میں کہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے دین کو کا احیاء کرے گا، زندہ کرے گا، وہ شخص اگر اسی حالت میں، اسی دور میں، اسی مرحلے میں اسے موت آ گئی ہے، تب بھی اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. یہ تیاریاں ہیں. اعدوا لهم ما استطعتم، امکانی حد تک تیاریاں کرو. یہ تیاری مکے میں ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو عادی بنایا جا رہا ہے ڈسپلن کا کہ جو کال آئے فوراً حاضر ہو جائیں. وہ جو میں نے کل اشعار آپ کو سنائے تھے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی، جب تک کہ اس کے خوگر نہ ہو جائیں لوگ کہ جب بھی پکارا جائے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے. پھر ان کی اپنی تربیت ہوئی ہو، انہوں نے مجاہدہ کیا ہو اپنے نفس سے، انہوں نے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کیا ہو جس حد تک بھی ان کے لیے ذاتی سطح پر ممکن ہے. یہ جماعت جب تیار ہوگی تو پھر وہ اگلا فیز آتا ہے کہ اب کسی اعتبار سے اس نظام باطل کے خلاف کوئی ڈائریکٹ ایکشن، کوئی ایڈوانس کی شکل اختیار کی جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ پھر انسان کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا. اس کو ہم کہیں گے قتال فی سبیل اللہ. لہذا آپ ذرا دیکھیے ان دو آیات کو صرف دوبارہ پڑھیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اب آگے پڑھیے یا ایها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، بات وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے کل ہوئی تھی. یا ایها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. یہاں بات وہی ہے لیکن ایک دوسرے انداز میں کہی گئی. اہل ایمان، کیا تمہیں وہ کاروبار بتائیں، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کل میں نے عرض کیا تھا، جس کی آنکھیں کھل گئی ہوں، جسے وہ جہنم نظر آ رہی ہو، جسے موت کے پار جو ہے وہ آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے تو اب زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس جہنم سے بچا جائے. اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح جنت میں داخلہ مل جائے. ایک حدیث جو میں نے اسی جمعے میں بیان کی تھی جامع الصفا میں، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ایک سوال کرتے ہیں، اے ذلی، حضور ذرا مجھے اجازت دیجئے، ان اسألک عن شیء قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا ہے، جس کی دھن مجھ پر سوار ہو گئی ہے، میں سخت غم زدہ ہو گیا ہوں اس بات کی وجہ سے. اور حضور نے جب فرمایا کہ سل ما شئت، سل ام ما شئت، پوچھو جو پوچھنا ہے، تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ حدثنی بعمل، مجھے تو آپ وہ عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، لا اسالو کان شاین غیرہا، مجھے اس کے سوا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا. یہ فکر دامنگیر تھی صحابہ کرام کو. اور میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، اس وقت آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ذرا اپنے غریبانوں میں ہم جھانکیں کہ کتنا تضاد ہے. ہمیں جہنم سے چھٹکارا پانے کی وہ فکر دامنگیر نہیں. اگر تو کچھ تھوڑی بہت نماز روزے کی توفیق ملی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 30 مار خواہ ہیں، دین کا جو بھی ہے تقاضا وہ ہم پورا کر رہے ہیں اور جنت ہمارا پیدائشی حق ہے. جو یہ نہیں کرتے ہمارے عوام الناس، وہ بھی چونکہ انہیں کچھ شعراء نے، کچھ نعت گوؤں نے طرح طرح کے جو ہے وہ باتیں جو ہے ان کو سنا کر اور انہیں سلا دیا ہے لوریاں دے دے کر کے، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری کہ جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں لہذا جنت، تو گویا کہ ہمارا پیدائشی حق ہے. کہاں حال یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل چوٹی کے صحابہ میں سے، صرف چند صحابہ ہیں جن کے لیے حضور نے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے. افعل التفضیل ایڈجیکٹیو کی وہ آخری شکل ہے، سپرلیٹیو ڈگری، کہ بہترین کون ہے تم میں سے، میری امت میں سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت میری پوری امت میں وہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے زیادہ جو حیا جن کے اندر ہے وہ حضرت عثمان ہے، جو سب سے زیادہ اصابت رائے اور فیصلے کی صلاحیت اللہ نے جن کو دی ہے سب سے بڑھ کر پوری امت میں وہ حضرت علی ہیں. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری پوری امت میں حلال اور حرام کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والا یہ معاذ بن جبل ہے. اور غزوہ تبوک کے سفر میں وہ ساتھ ہیں اس وقت، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں، اس وقت پوچھتے ہیں حضور سے ایک سوال مجھے کرنا ہے، سوال ایسا ہے قد امرضتنی واستمتنی واحزرتنی، اور وہ سوال کیا ہے؟ صرف یہ حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ، حضور مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. وہ بھی اگلی بات ہے جنت میں داخلہ. یہاں فرمایا گیا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں بتایا جائے وہ کاروبار، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. اب اس سوال کا جواب خود اللہ نے دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہاں پھر دیکھیے وہی بات آ گئی کہ خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن دوہرا کر کہا گیا کہ پختہ رکھو ایمان، اس لیے کہ اس ایمان کے دو درجے ہیں، ایک وہ اقرار باللسان جس کی بنا پر تم مسلمان ہو گئے ہو، اور ایک ہے وہ یقین قلبی جو اصل ایمان ہے. جب تک کہ اس یقین قلبی تک رسائی نہ ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان کی حقیقت تمہیں حاصل ہو گئی ہے تو مغالطے میں ہو. تو مؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو، محکم رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی ہے تمہارے لیے بہترین طرز عمل، یہی ہے نتیجے کے اعتبار سے بہترین عمل کی شکل اگر تم سمجھو. بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، یہی صلاحیتیں، یہی قوتیں، یہی مال، اس کو انویسٹ کرتا ہے آدمی مزید کمانے کے لیے، مزید دولت حاصل کرنے کے لیے، مزید آسائشیں اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں اپنے جو پھیلنے اور پھولنے اور پھلنے، اس کے لیے انسان اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں، اپنی ذہانت، اپنی صلاح. اب اگر اسی کو لگائے گا وہ دین کے لیے، تو ظاہر بات ہے دنیا سمٹے گی، سکڑے گی، اب بڑھے گی نہیں. یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ بھی چلے اور وہ بھی چلے، اس میں بھی ترقی اور وہ بھی ترقی ہو. یہ تو بالکل ایک نظری بات ہے جو ناممکن ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے بڑھ کر ہوتی حضرت ابو بکر کے لیے، لیکن ہمیں معلوم ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ ان کا اس وقت تھا جبکہ وہ ایمان لائے، لیکن جب اب ان کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کی دعوت میں، عشرہ مبشرہ میں سے 6 وہ ہیں جو ان کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے ہیں، تو وہی وقت جو وہاں لگ رہا تھا اب یہاں لگ رہا ہے، وہ بساط اب سمٹنی شروع ہوئی ہے، اس میں کمی آنی شروع ہوئی ہے. یہاں تک کہ جب ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، تو اس وقت جو بھی تھوڑی بہت پونجی رہ گئی تھی وہ صرف ایک پوٹلی میں باندھ کر ساتھ لے گئے ہیں، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے. یہ بات حضرت، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ بیعت خلافت ہوئی ہے تو اگلے دن حضرت ابوبکر چند کپڑے کے تھان اپنے ہاتھ پر ڈال کر، جیسے عام پھیری والا، معمولی کوئی پھیری والا جو ہے کہیں آپ کی گلیوں میں آوازیں لگاتا پھرتا ہے، وہ کام کرنے کے لیے حضرت ابوبکر گھر سے نکلے تھے کہ حضرت عمر نے انہیں روکا ہے کہ یہ آپ کہاں چلے، آپ تو اب امیر المومنین ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آخر میرے اپنا پیٹ بھی ہے، میرے بال بچے بھی ہیں. تب حضرت عمر نے پھر وہ مجلس شورا کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ اگر یہ اپنی اس معاش کے دھندے میں لگے رہیں گے، یہ پھیری کریں گے کپڑے کی اور ہاتھ پر تھان لے کر بازار کے اندر چکر لگائیں گے، تو یہ اس امت کے کاروبار کو کون سے بالے گا. تب مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا ایک روزینہ لیجئے بیت المال سے. اب جیسے کہ یتیم کا ایک جو بھی ولی ہوتا ہے اس کے لیے بھی شریعت میں حق ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی خبرگیری کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے کہ آپ اپنی جو معاشی ضروریات ہیں وہ مسلمانوں کے بیت المال سے لیں. تب وہ بمشکل کوئی تھوڑا سا انہوں نے وظیفہ جو ہے قبول کیا. تو اندازہ کیجئے کہاں تھے ابو بکر، مکے کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر، اور کہاں پہنچ گئے ہیں ابو بکر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ اس دنیا کے اعتبار سے یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ نہ سمجھیے، میں آپ کو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہتا کہ آپ اس راستے پر آئیں گے تو آپ کی دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی اور دین کے اندر تو ہو ہی جائے گا معاملہ، یہ صرف دھوکے کی بات ہوگی. ظاہر بات ہے کہ سیدھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی توانائی، جو صلاحیت، جو قوت ہے، جو اس وقت لگ رہی ہے کل کی کل دنیا بنانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، جب اس میں سے آپ ایک حصہ نکالنا شروع کریں گے اور اگر آپ کا وہ جذبہ پروان چڑھتا چلا جائے گا تو رفتہ رفتہ ہوگا یہ کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا لگے گا، زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں اس دین کے کام میں لگیں گی، تو دنیا کی بساط لازمن طے ہونی شروع ہو جائے گی. وہ جتنی پھیلی ہوئی ہے وہ سکڑے گی، مختلف گوشوں سے وہ طے ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آ جائے. آخر کوئی وجہ تھی کہ قرآن مجید میں یہ پیشگی تنبیہیں دی گئی ہیں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہم لازمن آزمائیں گے تمہیں، خوف کی کیفیت بھی آئے گی، جان و مال کے نقصانات بھی ہوں گے، فاقہ بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگی، یہ ساری کیفیات اور محنتیں جو ہیں اس کے جو پھل ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے اجڑیں گے کہ تم نے بڑی محنت سے کھیت بویا تھا، سینچا تھا اس مٹی کو، لیکن ایک وقت آیا کہ پوری کھیتی اجڑ گئی، دشمن نے آ کر اسے پامال کر دیا ہے. تم نے بڑی محنت سے وہ فصل کے لیے اہتمام کیا تھا، لیکن جب فصل کھجور کا اتارنے کا وقت آیا ہے تو ادھر پکار آ گئی ہے تبوک کی طرف نکلنے کے لیے، نکلو اللہ کی راہ میں. ان فریو خفاف امت سے آنا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ پکی ہوئی فصل جو ہے یہ برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا اتارنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو یہ امتحانات لازمن آ کر رہیں گے، لیکن اگر حقیقت پر نگاہ ہے تو یہ بڑے سے بڑا گھاٹا بھی اصل میں نفع ہے. یہاں کا گھاٹا وہاں کا نفع ہوگا، یہاں ڈیبٹ ہو رہا ہے تو وہاں کریڈٹ ہوگا. جو کچھ کے آخرت کے لیے کمانا ہے اس کے لیے محنت یہاں کرنی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے آخرت کی کھیتی، بوگے یہاں کاٹو گے وہاں. یہ اگر ہے تمہارا نقطۂ نظر تو پھر یہاں فاقہ بھی آئے گا، تو اطمینان ہوگا کہ یہ فاقہ آیا ہے تو اللہ کی راہ میں آیا ہے، میری اس محنت کی وجہ سے آیا ہے. یہ میرے جان و مال کے لیے اگر یہ خطرات آئے ہیں تو میرا اپنا چوائس ہے، میں نے خود اس راستے کو اختیار کیا ہے، میں اللہ کی راہ میں آگے بڑھا ہوں. یہ تنبیہ میرے سامنے تھی کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ہے بات جو فرمائی، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب ذرا ابتدائی چار آیات اور پڑھ لیجئے، بقیہ سورہ مبارکہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اب پس منظر میں چونکہ میں اصل مضمون بیان کر چکا ہوں، اب اس کا ایک ایک لفظ ابھر کر آئے گا آپ کی نگاہوں کے سامنے. یہ تمہید کیوں باندھی گئی؟ بڑی پیاری تمہید ہے کہ ایک مذہبی تصور یہ بھی ہے کہ بس تسبیح کرتے رہو، بیٹھے رہو کونوں کے اندر، میدان میں آ کر تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. یہ باطل کو للکارنا اور باطل سے پنجہ آزمائی اور نظام جو ظالمانہ اور استحصالی نظام ہو ان کو بے خود ان سے اکھاڑ کر اللہ کا دیا ہوا نظام عدل قائم کرنا، یہ بڑے جان جوکھوں کے کام ہیں. شیطان تسلی دیتا ہے، بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا. آخر اللہ اللہ کر رہے ہو، تم تسبیح کر رہے ہو، تحمید کر رہے ہو، تقدیس کر رہے ہو، نوافل ادا کر رہے ہو، یہ بھی تو نیکی کے کام ہے. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے، وہ ہر شخص کو زہر دے کر نہیں مارتا، کسی کو وہ گڑ دے کر مارتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو اسے زہر کاہے کو دیا جائے. آپ بلند تر نیکی کی طرف پیش قدمی کریں گے تو کم تر نیکی کا راستہ آپ کو سجھائے گا، نیکی کا راستہ سجھائے گا. لیکن کیوں سجا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بلند تر نیکی کی طرف یہ جو ہے پیش قدمی نہ کرے، اس پر جمع رہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے اور جو اللہ کے ساتھ کچھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے، اسے اگر گناہ کی دعوت دو گے تو وہ آسانی سے قبول نہیں کرے گا. لیکن جس اعلیٰ تر درجے کے اوپر وہ ہے، اس سے کم تر پر لے آؤ گے تو یہ تمہارا ایک پازیٹو گین ہے. شیطان کا مقصد جو ہے وہ یقیناً یہاں پر حاصل ہو رہا ہے. لہذا ایک وہ بھی ہے تسبیح و تحمید کا تصور، کہ جہاں اگر نیکی کا انسان کا تصور یہاں تک محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور غلبہ دین کی جد و جہد اگر اس کے لیے حجاب بن جائے، تو یہی چیز در حقیقت ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. یہاں کس شان سے کہا کہ اگر ہماری تسبیح و تحمید ہی کا معاملہ ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری تسبیح کر رہا ہے. تم سے ہمیں تسبیح و تحمید نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے. دو شعر فارسی کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ نقطہ عروج کلائمیکس کا درجہ رکھتے ہیں. زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزا خواہی، بہت پیارا ہے یہ شعر، کہ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ایک ہے بندگی کا مقام، یہ اور ہے، ایک ہے اللہ کے عشق اور محبت کا مقام، یہ اور ہے. یہ نوری سجدہ می خواہی، یہ نوری کون ہے؟ فرشتے. یاد آیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، تیری تحمید میں لگے ہوئے ہیں. تو تسبیح ہو، تحمید و تقدیس ہو رہی ہے، اور کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ ذرا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک، سارے آپ کے احکام و فرامین جو ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے، آپ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کی تنفیذ ہو رہی ہے، تسبیح و تحمید میں ہم لگے ہوئے ہیں. اس کی طرف اشارہ کیا اقبال نے کہ زنوری سجدہ می خواہی. حدیث میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر ایک بالشت پر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا ہوا نہ ہو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے. معلوم ہوا کہ تسبیح و تحمید جو ہے اس کی تو اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں تھی. زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزا خواہی، اس خاکی سے اللہ کو کچھ اور درکار ہے. کیا درکار ہے؟ شہادت پر وجود خود ز خون دوستا خواہی. اللہ تعالیٰ اپنے وجود، اپنی توحید، اپنی کبریائی، اپنی حاکمیت پر اپنے اس بندے کے خون سے گواہی چاہتا ہے. یہ ہے انسان کا مقام اور مرتبہ. انسان سے جو کچھ مطلوب و مقصود ہے، یہ ان تین آیات میں کھل کر بات آئے گی کہ جہاں تک تسبیح و تحمید ہے، اللہ کا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کل اشارہ کر چکا ہوں اس آیت کی طرف. اہل ایمان، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تمہارا قول کچھ، تمہارا عمل کچھ. کہو تم یہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، عمل تمہارا اللہ کے احکام کو توڑنے والا. کہو تم یہ کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں عشق ہے. کسی ناخواں کا تصور کیجئے، وہ جو زمین و آسمان کے قلابے ملا رہا ہوتا کھڑا ہوا حضور کی شان میں بھی اور حضور کی مدح میں بھی اور حضور کی ساتھ اپنے جذبات کا اظہار جو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر صورت دیکھیے تو اس پہ وہ سنت نبوی بھی کہیں ڈھونڈے سے نظر نہیں آئے گی، شکل کے اوپر بھی. باقی زندگی میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، شب و روز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک کن کاموں کے اندر انسان لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے اس کو چھوڑیے. عین اس وقت جبکہ وہ زمین و آسمان کے قلابے اپنے جذبات کے اظہار کا وہ جو کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے چہروں کو دیکھیے تو نظر آئے گا کہ سنت رسول وہ وہاں شکل پر موجود ہے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس آیت کا، بلکہ اس کا جو یہ لفظ مقت آیا ہے اس کا مفہوم اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو جو یہاں پر اللہ کا غیظ اور غضب جو ظاہر ہو رہا ہے وہ واضح نہیں ہوگا. مقت اصل میں کہتے ہیں بیزاری کی کیفیت. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے جسے ہم غضب کہتے ہیں، غصہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ شدید کیفیت کا نام ہے، غضبناک. حالانکہ اگر آپ منطقی طور پر ایک چیز کا جو ایک ترتیب ہے ان کیفیات کی اس کو پیش نظر رکھیں، غصہ اس پر آتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے. آپ کو توقع تھی بھلائی کی، اس نے کی برائی، غصہ آئے گا. آپ کو توقع تھی اس سے کہ وہ اس امتحان کے اندر بڑے اچھے نمبر لے گا آپ کا بیٹا، لیکن ہو گیا وہ فیل، غصہ آئے گا. غصہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک توقع کا ہونا لازم ہے. توقع کچھ اور کی، ہوا کچھ اور ہے. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی. جب توقع ختم ہو جاتی ہے تو اب ایک بیزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اس سے گفتگو کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ غضب سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے بیزاری کی کیفیت، اور یہ ہے وہ کہ جو لفظ مقت کا اصل ہے مفہوم. چنانچہ عرب میں ایک رواج تھا کہ ایک شخص مر گیا، اس کی فرض کیجئے کہ پانچ بیویاں تھیں. اب جو اس کا وارث بنا بڑا بیٹا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی بیوی کے بطن سے ہے، باقی چار اس کی جو سوتیلی مائیں ہیں. عرب میں رواج یہ تھا کہ انہیں بھی وہ اپنے گھر میں ڈال لیتا تھا اپنی بیویوں کی حیثیت سے، گویا کہ یہ بھی باپ کی وراثت ہے جو اسے منتقل ہوئی، اور یہ بھی ان کے ہاں ایک نکاح قرار دیا جاتا تھا لیگل. اگرچہ کہتے تھے کہ یہ نکاح مقت ہے، یہ ہے بڑی بیزار کن شے ہے، بہت بری شے، لیکن بہرحال ان کے ہاں اب اس سے بھی جو اولاد ہوگی وہ اس کی لیگل اولاد وہاں پر تسلیم کی جاتی تھی. اسلام میں آ کر جو اصلاحات کی ہیں اور ان چیزوں کو ختم کیا ہے، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، وہ آیت سے نازل ہوئی کہ یہ چیز جو ہے مقتا، یہ بڑی ہی بیزاری والی اور بڑی ہی مکروہ کیفیت تھی کہ جو تمہارے ہاں چلی آ رہی تھی. وہ لفظ مقت ہے جو یہاں لائے، کبورا مقتن عند اللہ ہے، اور مقت پہ ساتھ اضافہ کبورا، بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑی ہے یہ بات اللہ کے لیے بیزاری کی. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں. تمہارا دعویٰ کچھ ہے، تمہارا قول کچھ ہے، دعوے ہیں اللہ سے عشق اور محبت کے، دعوے ہیں عشق محمدی کے، تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ باطل کے غلبے پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. زیادہ سے زیادہ کوئی ٹیبل ٹاک ہے، کوئی گفتگو ہے، صرف یہ کہ زبانی کلامی کچھ اسلام کے حق میں کچھ باتیں کہہ دی ہیں، کچھ ماحول میں یہ برا ہو رہا ہے، یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اس پر کچھ اظہار تشویش کر دی. باقی یہ کہ صبح سے اٹھ کر جو لگے تو ساری محنت ہو رہی ہے اسی ماحول میں زیادہ سے زیادہ پاؤں پھیلانے، اسی ماحول میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے، اسی ماحول میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے، اسی ماحول میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کے لیے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پیسہ لگ رہا ہے. یہ ہے در حقیقت قول و عمل کا وہ تضاد، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. شان نزول کی روایات میں آپ کو مل جاتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئی. تو یہ اصل میں یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو اگر پس منظر میں رکھا جائے تو وہ اور نکھر کر مضمون سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ اصل جو ہے اس سورت کا اپنا ایک جو نظام ہے، اس کے اپنے اندر آیات کے اندر جو ربط اور تعلق ہے اس کو سامنے رکھیے کہ اصل میں یہ ہے اس دعوت جہاد کے لیے، اور اس کے لیے منزل آخری معین کی یونیورسل ڈومینیشن آف اسلام، اس کرہ ارضی پر اللہ کا غلبہ دین حق کی حیثیت سے، یہ ہے آخری منزل مقصود اسلام کی، اور جہاد اس وقت تک جاری رہے گا. اب اس کے لیے جو بھی صاحب ایمان ہیں، جو واقعتاً جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جو واقعتاً جنت میں داخلے کے خواہش مند ہیں، ان کو للکارا گیا ہے، ان کو پکارا گیا ہے، جان اور مال لے کر میدان میں آؤ اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگاؤ. اگر یہ نہیں کرتے ہو تو یہ تناقض ہے، یہ منافقت ہے، یہ تضاد ہے کہ کہہ کچھ رہے ہو کر کچھ رہے ہو. تمہارے ایمان کا تقاضا وہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اب یہاں نوٹ کیجئے چوتھی آیت، اس پر درس آج کا میں ختم کر دوں گا. اس میں اصل میں اس جہاد کی آخری منزل دکھا دی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس جہاد میں دعوت بھی آ گئی، اس جہاد میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ بھی آ گیا، اس جہاد میں دعوت و تبلیغ کے لیے جانا مال کھپانا بھی آ گیا، اس جہاد میں تنظیم کے مراحل طے کرنا بھی آ گیا، اس میں وہ پیسو ریزسٹنس بھی آ گیا کہ مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ جو 12 برس تک مکے میں رہا، اس میں اقدام کا مرحلہ بھی آ گیا، اور آخری مرحلہ کیا تھا، جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں آؤ. اس کو یہاں پر آخری اس منزل کو لے آئے سامنے. جان لو اگر اللہ سے محبت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. جان لو اللہ کو تو پھر وہ محبوب ہیں، اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے. جیسے میں نے اس آیت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کا ایک رنگ جو ہے انداز مولانا ظفر علی خان نے اپنے اس شعر میں لیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اسی طرح اس آیت سے بھی ایک اسلوب جو ہے مستعار لیا علامہ اقبال نے، جیسے یہاں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اقبال کا شعر ذرا ذہن میں لائیے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یہ قتال کا لفظ آیا ہے اب جنگ کے لیے، جہاد کا لفظ ان تمام مراحل کو کور کر رہا ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جہاد بہت براڈ بیسڈ ہے، اس کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے، یہ عام ہے، قتال خاص ہے. یہ قتال تو در حقیقت اس کی چوٹی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالی جس بندے کو اس مقام پر پہنچا دے گویا کہ وہ محبوبیت کے مقام پر پہنچ گیا. یہاں ہمارے دین کا ایک ویلیو سٹرکچر جو ہے اس کی ایک بڑی اہم بات سامنے آ گئی کہ اللہ کو محبوب کون ہے. غور کیجئے گا، جو بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا ہے، جو بہت زیادہ تسبیح و تحمید کرتا ہے، جو بہت زیادہ نفلی روزے رکھتا ہے، یہ سارے کام اپنی جگہ پر تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، ایک متوازن طریقے پر یہ کام کیا جائے گا تو ہر فعل قیمتی ہے. تسبیح بھی لازمن ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، نفلی نماز بھی ہے، لیکن اگر یہی چیزیں رہ جائیں اور اس سے اگلی منزل کی طرف پیش قدمی نہ ہو تو پھر یہ چیز حجاب بن جاتی ہے، یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ پہلی منزل جو ہے دوسری منزلوں کے لیے حجاب کا کام دیتی ہے. لہذا اس آخری کو سامنے رکھ لیا گیا کہ جان لو. ویسے بھی جتنے بھی دنیا میں فلسفہ اخلاق ہیں ان میں کانسیپٹ ہوتا ہے دی ہائیسٹ گڈ، دی ہائیسٹ ورچو، سمم بونم، کہ سب سے اعلی خیر کیا ہے، خیر اعلی، ہائیسٹ گڈ کیا ہے. تو ہائیسٹ گڈ اکارڈنگ ٹو دی قرآن از اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اس طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہو جانا اور جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا کہ وہ انسان اپنے لیے سعادت اسے سمجھے کہ اگر میری جان کام آ جائے تو یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفے باندھ کر، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جہاد سے قتال تک کی منزلیں بھی آج سامنے آ گئیں، اور جہاد کے وہ تین جو لیولز ہیں، ایک ذاتی سطح پر مجاہدہ مع نفس جو کل آ گیا تھا عبادت رب کے لیے، ایک اللہ کے دین کے پھیلانے اور عام کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ شہادت علی الناس کے لیے، یہ دوسری منزل، اس میں جان اور مال کا کھپانا، اور تیسری اور بلند ترین منزل اللہ کے دین کو بالفعل غالب اور نافذ اور قائم کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دینا۔ اس میں بھی ایک فیز وہ رہے گا کہ مثلا اگر ہمیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ ہم یہ عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہی راستہ اختیار کرنا ہے، تو ہمارے لیے اس غلبہ دین کی پہلی منزل ہوگی اپنے اس ملک پاکستان میں اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اس کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ نگاہ ہماری رہے گی اونچی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ نگاہ ہماری ہوگی ورلڈ ڈومینیشن، پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور جب تک وہ مرحلہ نہیں آتا چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ کہ انسان کے سامنے یہ رہے بات کہ ہمارا یہ کام اصل میں پایہ تکمیل کو پہنچے گا اس وقت جبکہ پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ البتہ اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں، جس سرزمین کے ہم پر حقوق ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے دین میں تصور دیا گیا جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس راستے کا بھی آپ پر ایک حق ہے، اس میں اگر کوئی چیز تکلیف دہ ہے وہاں سے ہٹائیے، اس راستے میں کہیں آپ بول و براز جو ہے اس سے اس راستے کو گندا نہ کر دیجئے، اس راستے کے بھی حقوق ہیں۔ یہ سرزمین جس میں کہ ہم رہ رہے ہیں، جہاں سے ہمیں اللہ تعالی غذا بھی دے رہا ہے، خوراک بھی دے رہا ہے، اسی زمین کی پیداوار ہے کہ جس کو ہم بطور غذا استعمال کر رہے ہیں، اس سرزمین کا سب سے پہلا حق ہے ہم پر، اور وہ یہ کہ اس پر اگر اللہ کے سوا کسی اور کا اقتدار مطلق ہے تو اس کو ختم کریں، اور اللہ ہی کے اقتدار مطلق کو اس سرزمین پر نافذ کریں، قائم کریں، لیکن جزوی نہیں، ان ٹوٹیلیٹی۔ یہ نہیں کہ ایک گوشے میں تو اللہ کا دین اور دوسرے گوشے میں نہیں، ان میدانوں میں تو شریعت کورٹ جو ہے وہ قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے، ان میدانوں کے لیے نہیں، ادھر سے وہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے یہ ایریا ان کے لیے، یہ بات ہے تو پھر کچھ نہیں، یہ تو پھر وہی شرک ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، اور شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ اس کرے ارضی پر اللہ کا دین جو نافذ کرنا ہے، اس کے پہلے قدم کے طور پر اس سرزمین پاکستان پر جو خدا داد ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اس پر اللہ کے دین کو بدباب و کمال نافذ کرنا، یہ اگر ہماری عملی جد و جہد کا ایک بنیادی مقصد بن جائے تو یہ ہے وہ راستہ کہ جو سورہ صف ہمیں دکھا رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔